الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان في من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار. آیات میں نے جو انتخاب کیے وہ سورہ انسان، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی تین آیتیں. ارشاد ہو رہا ہے، میں ابتدا سے آگے بڑھاؤں گا، پہلی دوسری تیسری مجلس کو کا خلاصہ کرتے ہوئے آج کی مجلس پر آؤں گا. ابتدائی مجلس میں یہ بتلایا گیا کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ ذکر کیے جانے کے قابل چیز بھی نہیں تھا. اس کی معمولی ابتدا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کو سمجھایا جائے کہ اسے کس طریقے سے رنگ دیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کو شکل دی گئی ہے. یہ اپنا وہ سفر جس پر یہ ذکر کرنے کے قابل نہ تھا تو کرنے کے قابل کیا تھا؟ جب انسان ذکر کیے جانے کے قابل نہیں تھا تو کیا کرنے کے قابل تھا؟ اس وقت سے جب ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو مختلف اشیاء سے، چیزوں سے لائے گئے، ملائے گئے، نطفے سے خلق کیا ہے اور ہم اسے آزمائیں گے، نتیجتاً ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو وہ مرحلے سے کہ جب یہ ذکر کرنے کے قابل چیز نہ تھا، وہ مرحلے سے اللہ اس کا سفر شروع کرتا ہے. اس انسان کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، وہاں سے اللہ اس کو اٹھاتا ہے. اب دیکھو تمہاری یہ حالت ہم نے بتلا دی، وہاں سے ہم نے تمہیں ایک نطفے کی شکل میں لا کر آگے بڑھایا، آگے بڑھایا. دوسری مجلس میں میں نے بتلایا کہ نبتلیہ، ہم اسے یقیناً آزمائیں گے. انسان کو اگر یہ احساس نہیں ہوتا کہ خلقت اس کی آزمائش کے لیے کی گئی ہے تو اسے اپنا راستہ معین اور مشخص کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے، اس کو بنایا، ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جا سکے، اگر اس کو یہ احساس نہ رہے، اگر اس کو یہ احساس نہ رہے تو پھر وہ اپنا راستہ اللہ کی طرف نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ اپنی خلقت کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا. تیسری مجلس میں میں نے یہ اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر ہم غور سے بدن کی طرف غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدن مین چیز نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اپنی جوانی کو شروع کرتا ہے اس کے چند سال بعد اس کی جوانی 18 سے 20 سال تک ہلکے ہلکے ڈھلنے لگتی ہے اور اس کی عقل کامل ہونا شروع ہوتی ہے. اگر اساس جسم ہوتا تو جسم بڑھاپے تک آگے بڑھتا جانا چاہیے تھا، عقل کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے تھا. یا کم از کم دونوں کو ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. انسان کا بدن کمزوری کا شکار ہوتا جاتا ہے اور انسان کی عقل پختہ سے پختہ تر ہوتے جاتی ہے. تو یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے لیے عقلی زندگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، بدن کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. جو وسیلے کو منزل سمجھ لے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. صلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. وسیلے کو منزل سمجھ لینا، بدن وسیلہ ہے، وسیلے کو منزل سمجھ لینا بدن کی پوجا میں لگ جانے کے مترادف ہے. اور جب بدن کی پوجا ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آج کی مجلس میں بھی اس کا اشارہ انشاءاللہ کروں گا. تیسری مجلس میں یہ گفتگو ہوئی، چوتھی مجلس، پانچویں اور چھٹی مجلسوں میں تقریباً اس بات کی طرف حرکت دی گئی کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اللہ کی طرف اگر حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں حرکت کس کو کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں نیکی کس کو کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھائی کس کو کہتے ہیں. یہ تین باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی، پانچویں اور چھٹی مجالس، کل کی مجلس میں میں نے اجتماعی طور پر کس حد تک انسان اگر اللہ کا نہیں ہوتا تو کہاں کہاں پر اس کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، اور جب وہ بغیر دلیل کے ہوتا ہے تو بغیر دلیل کا انسان اندازے پر عمل کرتا ہے، اور اندازے پر عمل کرنا دلیل پر عمل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. قرآن نے بارہا بتایا ہے ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو فقط ظن و گمان اور اندازے اور کنجکچر کی اتباع کرتے ہیں. یہ لوگ فالو جو چیز کو کرتے ہیں وہ چیز ہے کہ جو اندازے پر ٹکی ہوئی ہے، وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے جو ٹھوس بنیاد ہو، ٹھوس علم ہو. اور ٹھوس علم اگر ہو سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ کا علم ہو سکتا ہے، وہ فقط اور فقط اللہ کا علم ہو سکتا ہے. انسان اللہ کو رد نہیں کر سکتا. اس کے دو ہی حالات بنتے ہیں، یا شک کی حالت میں رہے یا یقین کی حالت میں رہے. دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ بات کہے کہ میں اللہ کے وجود کو رد کر سکتا ہوں. کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی عاقل یہ بات کے ثابت کرنے پر کہ اللہ نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. بچوں کے لیے چھوٹی مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ کل کی گفتگو کو اختتام کروں اور آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اگر اللہ کو ہم مادی طور پہ میٹر بھی سمجھے تو ابھی کائنات جتنی دور جتنی بڑی ہے اس کی آخر جگہوں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں. اگر مادی عنوان سے بھی کوئی طاقت وہاں دور جہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے ہیں اور چانس بھی نہیں ہے ہم وہاں تک پہنچنے کا چانس بھی نہیں ہے تو اگر وہاں سے اگر کوئی کنٹرول کر رہا ہے ہمارے کو یہاں، تو جب تک کہ وہاں کی چیز کا نہیں ہونا کنٹرول کرنے والی یقین نہ ہو جائے تب تک ہم مادی خدا کو بھی رد نہیں کر سکتے، تب تک ہم میٹیریل خدا کو بھی نہیں رد کر سکتے. 1948 میں ایک بہت ہی مشہور ڈیبیٹ ہوا تھا، برٹن رسل جو ایک زمانے میں اس زمانے میں سب سے اونچا اور معروف میتھمیٹیشین تھا اور فلاسفر تھا، اور ایک فادر کاپلسن ایک پریسٹ تھے، ان کا بی بی سی پہ 1948 میں بی بی سی ریڈیو میں ڈیبیٹ آیا. ابتدا سخن گفتگو کے ابتدا میں فادر کاپلسن نے کہ جو پادری تھے پوچھا کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے، آپ ایتھیسٹ پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں گے یا ایگنوسٹک پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں گے. فوراً ایک سیکنڈ میں جواب دیا ایگنوسٹک. ایتھیسٹ کا مطلب جو دلیل کے ساتھ بول سکتا ہو کہ میں خدا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ویسا. برٹن رسل خدا کو مانتا نہیں تھا مگر کہتا تھا کہ خدا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، میں شک کی حالت میں ہوں. تو اس نے فوراً جواب دیا کیونکہ معلوم تھا اگر وہ کہتا میں ایتھیسٹ کے پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو فادر کاپلسن بولتے تھے دلیل لیا. جیسے ہی اگر وہ بولتا کہ میں ایتھیسٹ کے پوزیشن کو، اللہ کے منکر کے پوزیشن کو، جو جس نے بھی اللہ کا انکار کیا ہے اپنی محدودیت علم کی بیسس پہ کہا ہے کہ مجھے اللہ نہیں نظر آ رہا ہے، اب دیکھیے کہ اللہ کس کو اپنے طرف بلاتا ہے. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آیت قرآن یہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اپنی طرف بلاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اطراف میں اور اپنے اندر میں, جو کمال دیکھتے ہیں, جو اچھائی دیکھتے ہیں, وہ اچھائی ایک ایسے خالق کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی بھی اچھائی اتفاقاً وجود میں نہیں آتی. اب جب وہ اچھائی کی کھوج میں نکلتا ہے, توجہ کا محتاج, اب جب وہ اچھائی, اس بات کی تو کوئی دلیل ہے نا ہمارے پاس کہ ہم اچھائی سے روشناس ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں اطراف, کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, رہنے کی چیزیں, رشتے, ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچے, ان میں سے خوشیاں ہیں نا, اچھائیاں, اس بات میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے, کسی کو بھی شک نہیں ہے, اللہ کو ماننے والے کو بھی اور اللہ کو نہیں ماننے والے کو. اب جب یہ اچھائیاں ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرن و اما کفورا. یہ اچھائیوں کی بنیاد کیا ہے اگر کوئی ڈھونڈنے نکلے؟ ابھی اللہ کو نہیں مانا ہے, ابھی اللہ کو نہیں مانا ہے, اب اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے. اطراف غذا ہے, جو کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے. عمومی طور پر اگر انسان بدن بیمار نہ ہو تو جو کھاتا ہے عام طور پر ہضم ہو جاتا ہے. سانس لیتا ہے تو سانس نہیں پھولتی, بیمار ہوتا ہے تو پھول سکتی. مختلف سوچتا ہے, اکثر چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, انہی کو ملا جلا کے جملے بولتا ہے. ایک کے بعد ایک رحمتیں, خود وجود میں آتا ہے, اس کے بعد اپنی اولاد وجود میں آتی ہے, اس کا رول اس کے اندر بہت ہی محدود ہوتا ہے. پورے کی پوری یہ جو اچھائیاں عمر عمر کے آ رہی ہیں, اس کی اگر کھوج میں نکلتا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. یہدی الیہ من اناب کی بنیاد یہ ہے. اللہ جب اچھائی کی کھوج میں کوئی نکلتا ہے نا تو اپنی طرف بلا لیتا ہوں. تم اچھائی کی کھوج ہی نہ کرنا چاہو تو پھر اچھائی سے استفادہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ شکر ہے یا کفر ہے؟ یہ قدردانی ہے یا ناقدری ہے؟ جو انسان میں فطرت میں خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس اچھائیاں دکھ رہی ہیں اندر اور باہر, اس کے بعد جب وہ کھوج کی طرف نکلتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف بلانا شروع کرتا ہے. یہ وہ لوگ کون ہیں جو کھوج پر نکلتے ہیں؟ ان کو یہ سب دیکھنے کے بعد ذہن اتفاق کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. دنیا میں چاند کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تفصیلی بحث ہے فلسفے میں, میں نہیں جانا چاہتا, کہ دنیا میں چاند نام کی چیز نہیں ہے. چاند نام کی چیز نہیں ہے. کوئی اتفاق ہم کئی سال گزشتہ اسکول کے کالج کے دوست سے کہیں دوسرے شہر میں ملاقات کر لیتا ہے جہاں کے اوپر پلان نہیں تھا, اتفاق ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اوپر سے طاقت دیکھ رہی ہو, یہ گھر سے نکلا حیدرآباد سے, وہ کسی اور شہر میں بامبے میں ہوگا, دلی میں ہوگا, وہ نکلا جانے کے لیے کسی اور جگہ, یہ آدمی جہاں سے نکلا اور وہ آدمی جہاں سے نکلا, اس کی جگہ اور اس کی جگہ کو آپ کوئی اوپر سے دیکھتا ہو تو بول سکتا کہ یہ دونوں یہاں پر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا ہے؟ اس کی رفتار یہ ہے, اس نے ٹرین لی, پلین لیا, بس لیا, اپنی گاڑی لی, جو بھی کچھ. اگر یہ ٹائم پہ ایک آدمی حرکت یہ جگہ سے یہ 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 کر کے جائے گا اور کوئی دوسرا آدمی یہ 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 کر کر آئے گا تو یہ دو یہاں پر ملیں گے, اوپر سے کوئی دیکھنے والا بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مجھے نہیں معلوم, میرے لیے اتفاق ہے, میرے دوست کو بھی نہیں معلوم, اس لیے اتفاق ہے. پھر اگر کوئی آدمی, اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں, کوئی اجنبی آدمی وہی حرکت کرے گا, وہ جگہ پر آپ سے ملے گا, آپ اس کو نہیں پہچانیں گے کیونکہ دوست نہیں ہے. لیکن اتفاق نام کی چیز نہیں ہے. سو مرتبہ ایسا ہوگا تو سو مرتبہ وہ ملے گا, سو مرتبہ ایسا نہیں ہوتا, ایک مرتبہ ہوتا ہے. اس لیے اتفاق کہا جاتا ہے, زبان میں فکری طور پر اتفاق نہیں ہوتا, ثابت شدہ چیز ہے کوئی اس کے اندر. تو اتفاقات کو جب دیکھتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, جب बीज बोता है तो अगर गेहूं बो रहा है तो गेहूं का दरख्त निकल रहा है, चावल बो रहा है तो चावल का दरख्त निकल रहा है, आम का दरख्त लगा रहा है तो आम निकल रहे हैं। कोई अगर उसको कह दे कि आम के दरख्त से सेब निकल आया मेरे घर में तो इत्तेफाकन, अगर कोई उससे कहे कि इत्तेफाकन मेरे आम के दरख्त से सेब निकलने लगे हैं तो क्या बोलेगा? ऐसा इत्तेफाक नहीं होता। इंसान के मामूली नुस्खे से हम आप जैसा इंसान बन जाए इत्तेफाकन, और नुस्खे के बनने में जो कार्रवाइयां हैं, जो डीएनए का रोल है, ये है वो है, बहुत से लोग फकत उस तफसील से मुताले करने के नतीजे में जो सालों इनकार करते थे खुदा का, एक ने 50 साल इनकार करते थे, कहा कि डीएनए को स्ट्रक्चर को देखने के बाद यकीन हो जाता है कि इसमें इत्तेफाक की गुंजाइश ही नहीं, इसमें इत्तेफाक की गुंजाइश ही नहीं है। इंसान के यहां जो स्टेम सेल होते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स के अगर जो इंसान के अंदर होते हैं इब्तिदा में, जब जब वो नुतफा बढ़ता है, अगर वो सेल निकलती है, अगर दांत की तरफ जाएगी तो दांत बन जाएगी, दिमाग की तरफ जाएगी दिमाग बन जाएगी, दिल की तरफ जाएगी दिल बन जाएगी, नाखूनों की तरफ आएगी नाखून बन जाएगी, चीज वही है। आप उसको चुन के निकाल लीजिए, कहीं पर डाल दीजिए, जहां कहीं होगी वहां पे वो हिसाब से बनने लगेगी। अजीब, उसको कैसे मालूम कि मैं दांत की जगह बैठी हूं? हैं? हमको तो पीठ पीछे नजर नहीं आता, वो इतनी सी सेल उसको पता चल जा रहा है कि मेरे अतराफ क्या है, ना उसको आंख है ना कान है ना कुछ है ना क्या है। कैसे? इसके पीछे भी खिलकत है, ये तो हम फिर भी कुछ समझ रहे हैं, इसके पीछे भी खिलकत है। हम जो ग्रेविटेशन देखते हैं, दूसरी ताकतें देखते हैं तबीयत की, हत्ता इंसान अगर गौर करे, आज के जमाने की जो है पार्टिकल फिजिक्स बोलती है कि आप जो देखते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पुल है जो आप देखते हैं कि जो दुनिया में दुनिया के चीजों को समेट रखा है, और पूरी कायनात में जारी है कि जो पूरी कायनात को समेट रखा है, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहता है वो जो है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन में एटम्स के न्यूक्लियस से उसका रिश्ता जोड़ता है, जो हमारे बस की बात नहीं थी, अब समझ में आने लगा ये 100 साल के अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन जो इस तेजी से हरकत करता है उसका रिश्ता उसके न्यूक्लियस से, उसके मरकज से एक फोर्स है दुनिया में जो जोड़े रखता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में अंदर आपसी तौर पे एक रिश्ता होता है जो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का होता है, जो न्यूक्लियस में होते हैं, मरकज में होते हैं एटम के, उनके दरमियान जो रक्त है उसको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उनका रिश्ता उससे जुड़ता है। ये सब देखने की चीजें नहीं है। उसके बाद उनसे भी छोटे जर्रात रहते हैं जिनका राबेता वीक न्यूक्लियर फोर्स से होता है। एटम बम फकत न्यूक्लियस को तोड़ने और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को ईजाद करने के नतीजे में बन गया। एटम बम या न्यूक्लियर पावर जो हमको मिलता है फकत न्यूक्लियस को तोड़ने के नतीजे में बन गया, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ईजाद होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते। अब बतलाइए इस बारी के बाद अफिल्लाही शक्कुन फातिरुस समावाती वल अर्ज़, क्या अल्लाह में शक किया जा सकता है कि जो कायनात और जमीन का खालिक है? शक करना वो शुरू करता है जो अच्छाई की तरफ नहीं जाना चाहता, जो अच्छाई की तरफ जाना चाहता है, ईमान लाता है, अल्लाह उसको अपनी तरफ बुलाता है। वो लोग कौन है जिसको बुलाता है? वो लोग जो ईमान ले आते हैं और जिनके दिल उसकी याद से इत्मीनान पा लेते हैं, और जिनके दिल उसकी याद से इत्मीनान पा लेते हैं और आगाह हो जाओ, अल्लाह की याद से इत्मीनान दिलों को मिलता है। तुम जब अच्छाई को ढूंढने निकलोगे ना, जो चीज तुमको सबसे ज्यादा परेशान करेगी वो खुद तुम्हारी अंदर की बेचैनी होगी कि जिसका कभी तुमको सबब भी मालूम ना होगा। सब कुछ है मगर परेशान, सब कुछ है मगर परेशान, सब कुछ है लेकिन तत्मइन्नु कुलूबुहुम की चीज नहीं है। हैरान हूं इसलिए कि जो हैरानी खत्म करने वाली ताकत है, रूह को तकवीयत देने वाली ताकत है, وہ طاقت سے، کیونکہ رابطہ نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے، ماں باپ رہے، ماں باپ سے جدائی ہوئی، ماں باپ کے بعد اولاد آئی، خود ضعیف ہوئے، خود چلے گئے، اولاد سے جدائی ہوئی، کسی وقت کسی چیز سے کبھی نہ جدائی ہوگی نہ ہو سکتی ہے، وہ ذات الہی ہے، وہ ذات الہی ہے کہ جو صدا ہمارے ساتھ ہے اور صدا ہمارے ساتھ رہے گا، اس کا کارنامہ ہم ہیں اور اس کارنامے کو وہ فالو کرے گا. یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقیہ، انسان تو کوشش کرتے کرتے جو بھی حالت میں رہے اپنے اللہ کو پہنچ جائے گا اللہ کے پاس اور اس سے ملاقات کر لے گا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سے ملاقات کریں یا موت کے بعد ہم کو اللہ کا احساس ہو جائے، اس سے پہلے اگر ہم کو دنیا میں اس کا احساس ہو جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ دنیا میں اگر اس کا احساس ہو جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مرنے کے بعد اگر احساس ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن احساس ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہی آواز آئے گی، کیونکہ جہاں پر کرنا تھا وہاں پر کیا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف کھوج ہی نہیں تھی، جستجو ہی نہیں تھی، رغبت ہی نہیں تھی. دنیا اتنی مرغوب نظر آنے لگی کہ خدا کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے. فکر روزگار میں لوگ، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. وہ رزق بھی ملتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے تو اور پریشانی ہوتی ہے. مولا کا نہج البلاغہ میں قول ہے، مال کی زیادتی فقط اگر سکون کا ذریعہ بن جاتی تو سب سے مالدار سب سے زیادہ سکون میں رہتے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. تو حقیقت ملتی کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دنیا کے اور زمین کی خلقت میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کو کہ جس کے یہاں عقل ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے کچھ کو نظر آتی کچھ کو نظر نہیں آتی. کس کو نظر آتی ہیں؟ یہ زمین آسمان اور یہ رات اور دن کا ہونا، اس میں نشانیاں نظر آتی ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے یہاں عقل ہے. وہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور پھر مادے کی تخلیق میں، میٹر کے کریشن میں غور کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے کریشن میں غور کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دنیا اور آسمانوں کی خلقت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. عبادت کر کے اللہ کی طرف سے جو بنائی گئی چیز ہے، اللہ کے نمائندے کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر. اللہ کا نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا ہے. تو اللہ کے مادے کو اگر سمجھے گا نہیں تو اچھا کنٹرول کیسے کرے گا؟ اچھا یوٹیلائز کیسے کرے گا؟ آزمائش کی حالت میں ہے تو ذمہ داری ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان کو جو امانت دی گئی، جو آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اور اسے قبول نہیں کیا، اس سے ڈر گئے. انسان نے قبول کیا، جیسے ہی قبول کیا، مقصد قبول کرنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی یاد میں ڈوب کر دنیا اور زمین کے خلقت پر توجہ کرے. وہی آسمان کہ جس نے امانت نہیں قبول کی، وہی زمین کہ جس نے امانت قبول نہیں کی، وہی پہاڑ جس نے امانت قبول نہیں کیا. جس نے قبول کیا اس نے اگر ان کو ان کے بننے پر غور کیا ان کے بننے پر غور کیا تب جا کے وہ ظلومن جہولا نہیں باقی رہا. جس نے یہ سب چیزوں کی طرف بننے کی طرف ان کے استفادہ تو سبھی کرتے ہیں, آسمانوں سے پانی گرتا ہے, قرآن میں آئے تھے وفی السماء رزقہم, اور آسمانوں میں ان کا رزق پانی وہاں سے آتا ہے, پانی نہیں ہوا تو رزق نہیں ہوگا. مختلف آیتیں, فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے, ان کو سمجھ کر ان پر قدرت اختیار کرنا الگ چیز ہے. تو وہ لوگ جو نہیں کرتے, وہ آیت کہتی انہوں نے انسان نے امانت قبول کی لیکن انسان تو ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو جائے کہ انسان میں وہ قدرت ہے کہ وہ فکر کر سکے خلقت آسمان اور زمین پر اور وہ نہ کرے. جانوروں جیسا ہو جائے, صلاحیت سمیع بصیر کی دی گئی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں سوچنے کی ان کی صلاحیت ہے اس سے سوچتے نہیں. لہم سمع لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. ان کے آنکھ ہیں, لہم آئن لا یبصرون بہا, اس سے دیکھتے نہیں. یہ تو جانور جیسے بھی ہیں اس سے بھی بدتر. صلاحیت رکھ کر آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرنے کی صلاحیت رکھنا اور اس پر توجہ نہ کرنا انسان کو ظالم بھی بنا دیتا ہے, بہت زیادہ ظلوم. مبالغے کا صیغہ ہے, سپرلیٹو ہے, مبالغے کا صیغہ ہے. بہت زیادہ ظالم, بہت زیادہ جاہل. یہ دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ کون بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ جاہل لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کہ انہوں نے خلق خدا پر فکر ہی نہیں کی. اچھا, یہ جو خلق خدا پر فکر کرتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں ہدایت دیتا ہوں, یہدی الیہ من اناب, جو میری طرف توجہ کرے گا میں اس کو ہدایت دوں گا. تو ہدایت کیا دے رہا ہے؟ جب یہ فکر کرنے والا انسان جس کو عقل ہے فکر کر رہا ہے, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ربنا ما خلقتا ہذا باطلا, مالک تو نے ان سب چیزوں میں جو اچھائیاں بنائی ہیں نا, اور ہمارے لیے قرآن میں کہا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے ہم نے جو کچھ اس زمین میں ہے بنایا ہے تمہارے لیے. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے, یہ عقل والا انسان کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے ربنا ما خلقتا ہذا باطلا, مالک یہ سب اچھائیاں تو نے بیکار فضول خلق نہیں کی, سبحانکا تو تو پاک ہے, پاکیزہ ہے اور عیب سے, کیوں تو کوئی چیز کو فضول خلق کرے گا؟ تو نے خلق کیا ہے کیوں؟ ہماری آزمائش کے لیے, اور آزمائش کے ذریعے ہماری بلندی یا زوال کے لیے. جو نکل گیا آگے موقع پا کر, وہ کہاں پہنچ گیا؟ علی کی ذات میں دیکھ لیجئے, رسول کی ذات میں دیکھ لیجئے, انبیاء کی ذاتوں میں دیکھ لیجئے. اور جو نہیں نکل سکا وہ آپ کو بہت مل جائیں گے, فرعون مل جائے گا, نمرود, ہر قسم کے, یزید, ہر قسم کے, اس دور کے, اس دور کے, ہر جگہ پر ملتے ہیں. تو قرآن کی آیت کا یہ تفکر ہونا, خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا ہذا باطلا, مالک تو نے ان کو باطل خلق نہیں کیا, سبحانکا تو پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے, وقنا عذاب النار, ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ اتنی سب بڑی خلقت آخر کار اس بات پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ میں یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, میں یا ان اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤں گا یا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, یا اما شاکروں بنوں گا یا اما کفورا بنوں گا. یہ پوری دنیا کی کائنات کی خلقت کے اندر انسان کی نظر کا جانا, یہ انسان کی بلندی ہے. اور یہ سب اللہ کا نام لینے سے ہوتی ہیں, کیونکہ اچھائی کی کھوج میں جب آدمی نکلتا ہے تو اللہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس سے ٹکراتا ہے. اللہ سب سے پہلی چیز, اللہ کوئی چھپا اس کے لیے ہے کہ جو اچھائی کی کھوج میں نہ نکلے. اس لیے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ تو اللہ کی فطرت ہے جس پہ انسان کو میں نے خلق کیا ہے. تو جب انسان اپنی فطرت پہ رہے گا تو وہ خود بخود اللہ کا احساس کرے گا, اللہ کی طرف رخ کرے گا, وہاں سے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بلند کرے گا. بات بالکل واضح اور بالکل صاف ہے, قرآن وہاں پر لے جاتا ہے اس کے بعد کہ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. افرئیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یهدیہ من بعد اللہ فلا تذکرون. کیا اے رسول تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا مان لیا, نکلتے اگر اچھائی ڈھونڈنے تو اللہ مل جاتا, اپنی خواہش کے مطابق اپنی نفس ہی کو اللہ سمجھ بیٹھے. قرآن وہاں پر اشارہ کر رہا ہے, تم اگر اللہ والا سفر نہیں کرو گے تو تم اپنی نفس کی خواہشات کو اللہ سمجھ کر عمل کرو گے, الہ سمجھ کر عمل کرو گے, ہر بات تمہارے ذہن میں آتی جائے گی تم اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ گے. کیوں کہ تم نے حرکت ہی نہیں کی, تم نے حرکت ہی نہیں کی. یہ آنکھ, یہ کان, یہ عقل اس لیے دیے گئے کہ انسان حرکت میں آ جائے, اور جو حرکت میں نہیں آتا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور خواہشات کے آگے اس کی نظر نہیں جاتی. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, اگر انسان کی زندگی میں اللہ جلد سے اس کو نہ مل جائے تو دوسرا اس کا آلٹرنیٹو جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ صاف ہے, وہ بالکل صاف ہے. کیا ہے آلٹرنیٹو؟ کیا ہے؟ اے رسول, کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو, ہوائے نفس کو اپنا خدا جان لیا, کیا ہوا اس کے بعد؟ فاضلہ اللہ علی علم, اللہ نے جان کر علم کی بنیاد پر اس کو گمراہ کر دیا. کیسے گمراہ کیا؟ کیسے گمراہ کیا؟ گمراہ کیا اس طریقے سے, اس کی کان کو اور اس کے سوچنے کی صلاحیت کو پر مہر لگا دی. یعنی یہ صلاحیت عقل کی, کان کی اور آنکھ کی, اور آنکھ کو کیا کیا؟ آنکھ کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا. مطلب یہ ہوا جب نفتلی کہا آزماؤں گا اور سمیعن بصیرہ, یہ آنکھ, یہ کان, یہ عقل انسان کو اپنے سے آگے دیکھنے کی صلاحیت کے لیے ہے. اگر وہ اپنے سے آگے نہیں دیکھے گا فوراً خدا اس پر پردے ڈالنا شروع کرے گا, اس پر مہر لگانا شروع کرے گا. گلا نہیں کرنا, نہیں گلا کرنا کہ کیوں ہم پر یہ مہر آنکھ کیوں لگا دی گئی کان پر اور دل پر, اور کیوں آنکھ کے سامنے پردہ ڈالا گیا. آگے آیت بڑھتے کہتی ہے پمئی ہے اللہ کے علاوہ کون اس کو ہدایت دے گا. یہ سنت الہی ہے, یہ روش الہی ہے. بار بار اگر آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے تو مولا فرماتے رہتے ہیں سنت خدا کیا ہے اور سنت رسول کیا ہے, اور سنت خدا پر چلنے کی کیوں ضرورت ہے اور رسول کی سنت پر چلنے کی کیوں ضرورت ہے. ہم نہیں جانتے لیکن جو جانتے ہیں, یہ سنت خدا ہے. آپ سنت خدا میں تبدیلی نہیں کر سکتے. لا تبدیل علی خلق اللہ, لا تبدیل علی سنت اللہ. انسان جیسا اللہ بنایا ہے ویسی رہے گا, اور نہ ہی اللہ کی سنت میں تبدیلی آئے گی. سنت یہی باقی رہے گی. اس زمانے میں ایسا تھا, اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں جیسا تھا اس زمانے بھی ویسا ہے, کیونکہ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہے. کیونکہ لوگ کئی بہانے بنا لیتے ہیں, ہم الگ ہیں. یہودیوں نے سب سے پہلے بہانہ بنایا, ہم الگ ہیں. کیوں الگ ہیں؟ ہم الگ ہیں, اللہ نے ہم کو انتخاب کر لیا, ہم اس کے اچھے بندے بن گئے. جیسے یہ احساس ہوا ان کی ذلت کا کاروان شروع ہو گیا, تباہ ہوتے رہے. فرعونوں نے ان کو غلام بنا لیا, کئی بستیوں میں ان کو مارا گیا. یہ اپنی شناخت کو تقریباً تمام کر چکے. جب رسول کا دین آیا, رسول کے مقابل میں خوب ڈٹ کے ٹھہرے ان میں سے کچھ. آخر میں خیبر کی فتح کے بعد خلیف خیبر پر جب محرم کو فاصل جہم کر مولا نے کامیابی حاصل کی, وہاں پر جزیرت العرب میں یہودیوں کی طاقت ٹوٹی. اس کے بعد بھی ان کے فتنے جاری رہے. آج کا فتنہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے تم لوگ دو مرتبہ فتنہ کرو گے بنی اسرائیل سے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا, تو مومنین کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے. ان کا بھی فتنہ باقی ہے کرنے کا. کائنات میں ان کو فتنہ کریں گے اور کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ جو اچھا ہی نہیں کرنا چاہتے اس سے میں برائی کا کام لیتا ہوں، اس برائی کے ذریعے سے میں اپنے اچھوں کو آزما لیتا ہوں. مولا کا قول نہج البلاغا میں ملتا ہے، یا معاویہ اللہ مجھ کو تجھ سے اور تجھ کو مجھ سے آزما رہا ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھ سے تجھ کو اور تجھ سے مجھ کو آزما رہا ہے. تو جو چیز دیکھ کر عمل کر رہا ہے، کئی جگہوں پر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاویہ کو بہت زیادہ چیزیں معلوم ہیں جو مجھے نہیں معلوم، فقط یہ ہے کہ یہ وہ کام کرتا ہے کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس بنیاد پر حرکت کرتا ہے، دھوکے کی اور فریب کی بنیاد پر. میں یہ کام نہیں کر سکتا، ورنہ اگر دھوکہ اور فریب دے کر کچھ کرنا ہوتا تو میں بہت زیادہ کچھ اور کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا طریقہ دھوکے اور فریب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، سنت الہی میں تبدیل نہیں ہوتی. نتیجے میں ایک کے بعد ایک حکومت کا ایریا علی کے پاس سے جاتا رہا، لیکن علی نے روش نہیں بدلی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی اگر اور ٹیکٹفل ہو جاتے، بروں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، ایسے شرائط پر بروں کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے، سورہ حدیبیہ ہوئی ہے، حضرت علی نے صلح کی، امام حسن نے صلح کی، صلح ممکن ہے لیکن شرائط بھی ہونے چاہیے. وہ شرائط پر اگر صلح کیے جائے، معاویہ نے ایک شرط رکھی تھی ابتدا میں جب مولا خلیفہ بنے، کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. معاویہ لکھ رہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اس شرط پہ کہ مجھے آپ شام کا گورنر باقی رکھیں اور مجھے آپ کی اطاعت کرنا نہ پڑے. علی کے بہت سے الگ الگ قسم کے دوست ہیں، الگ الگ قسم کے دشمن ہیں، مگر دشمنوں کی صفت یہ ہے کہ علی کی بات نہیں سننا چاہتا. اب آج کل کے زمانے میں اگر دوستوں کی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں معلوم، سنت بدل گئی ہے تو مجھے نہیں معلوم. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. علی نے اپنی اطاعت کرنا چاہتا کہ کوئی ان کی خود کی فردی اطاعت کرے کہ جو علی اپنی مرضی سے کچھ بول رہے ہیں اس کی وہ بات سن لے، یا علی وہی کہہ رہے تھے جو اللہ کہہ رہا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں. تو ان شرائط پر کس طریقے سے صلح ممکن تھی، اس لیے صلح نہیں ہوئی. روش یہی ہے کہ اللہ کی طرف اگر آ جاؤ تو اللہ اپنے طریقے سے تم کو بلند کرے گا، اور اللہ جیسے بلند کرتا ہے ویسے کوئی بلند نہیں کر سکتا. کیوں؟ آیت قرآنی للہ عزت و جمیع، تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے. کوئی شفاعت بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا. للہ شفاعت و جمیع، قرآن کی آیت، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کے یہاں پر شفاعت کرے بغیر اس کی اذن کے. تو پوری طاقتیں سمیٹی جا رہی ہیں، جب اللہ خالق بن کر چیزوں کو بنا رہا ہے، اصولوں پر بنا رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے انہ ربی اللہ صراط مستقیم، کہہ دو رسول کے تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے. ایک پروسیس اللہ کی سنت کا جاری ہوا، وہ پروسیس میں انسان بھی اگر شامل ہو جاتا ہے اپنے اختیار سے تو انسان کی عظمت ہے. اگر وہ سنت کے مقابل ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کی طاقتوں کے خلاف عمل کر رہا ہے. یہ جتنے لاز اس پر کار فرما ہے، گریویٹیشنل لا سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس کا ہر ایٹم جو دنیا میں ہے، اس کی بدن سے جڑا ہوا ہے، اس کا پورا قانون وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اس کو منتقل کر کر سیل بننا، اس میں کتنے ایٹم استعمال ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے آپس میں مل کے کام کر سکتے ہیں. تو پورے کا پورا تو میں ہوں. کس طریقے سے؟ وہ خلقکم وما تفعلون، ہم نے ان کو خلق بھی کیا ہے اور وہ جو وہ کرتے ہیں. تم تو میری مخالفت بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. تمہاری تو حالت یہ ہے کہ تم تو مخالفت بھی میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، چھوٹ دے دیا ہوں تو سمجھ لو اچھائی کے لیے دیا ہوں. چھوٹ دیا ہوں تو سمجھ لو اچھائی کے لیے دیا ہوں، آزمانے کے لیے چھوٹ ضروری ہے. نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اپنی آنکھ کے اوپر اگر اتراتے ہو تو اس لیے اتراؤ کہ اللہ کی آیات نظر آ رہی ہیں، اپنے کانوں پر اترانا ہو تو اتراؤ اس لیے کہ اللہ کی بات حق کی سنائی دے رہی ہے رسولوں کے ذریعے سے یا اپنی فطرت کی آواز کے ذریعے سے. عقل تمہاری صحیح کام کر رہی ہے تو اللہ کا شکر کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. علاج بھی اگر ہوتا ہے تو اس دائرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ممکن ہے. امکان کی حالت میں رہنے والا انسان اگر اپنے آپ کو کل سمجھنے لگے تو اس کو پاگل نہیں تو کیا کہا جاتا ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے کان آنکھ عقل سب چھین لوں گا، ایسے کہ دنیا پرست بہت تعریف کریں گے. مزے کی بات یہ کہ ایسے کہ جس کی عقل کے اوپر پتھرے پڑ چکے، جو اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہا، جو اللہ کی بات نہیں سن رہا ہے، دنیا پرست اس کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. کیوں کہ ان کی خواہشات کے مطابق وہ کامیاب ہوا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق وہ کامیاب ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. یہ تالیوں کی بنیاد ان کی اندرونی داخلی شہوت اور خواہشات کا نتیجہ ہے. جو ہم فلمی اداکاروں کو، ناچنے گانے والوں کو، کرکٹ اور فٹ بال پلیئروں کو تقریباً پوجتے ہیں، وہ ہماری اندر کی خواہش نکلتی ہے اور ان کے کرتوتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اے کاش کہ اگر ہم وہاں ہو جاتے تو ہم کو کتنی تالیاں ملتی. تو بولے ایک دن ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، یہاں نہیں تو شاید اوپر، اس لیے تالیاں بھی سے شروع کر دو. عجیب عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہلاتے ہیں کہ ویسے خوشیاں حاصل کریں گے کہ جیسے ہم چاہیں گے. اللہ کہتا ہے ویسے خوشیاں دوں گا جیسے میں چاہتا ہوں. اب بولو وہ خوشیاں پسند کرو گے جو تم چاہتے ہو، یا وہ خوشیاں پسند کرو گے جو میں چاہتا ہوں؟ جو اللہ والے تھے وہ خوشیاں پسند کرنے لگے کہ جو وہ چاہتا تھا؟ جو دنیا والے تھے وہ خوشیاں پسند کرنے لگے کہ جو خود چاہتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو اپنی خواہشات نفس کو خدا سمجھ رکھا ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد والا. کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑے بنتے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ اکبر نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بار بار اللہ کو اکبر بولنے کی جو اتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے کہ تم اتنی مرتبہ بھی بولتے ہو نا تو مجھے بڑا نہیں سمجھتے. تم بولتے ہو، زبان سے چیز دل تک بھی نہیں پہنچتی. یہ بولنا چھوڑو اور دل سے ایسے پکارو جہاں پر کہا جا رہا ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو آرام ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، ایسا ذکر کرو کہ جو دلوں کو آرام دے، زبان کو نہ ہلائے فقط. اور اللہ کی ذکر میں یقیناً سکون ہے. اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے کیسی کیسی حالت سے گزر جاتے تھے اللہ کا نام لے کر، پیر ہل جاتے تھے، دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتے تھے، لیکن ہمیشہ آرزو پکارنے کا روش طریقہ وہی رہا، تو آئے گا تو نصرت ہوگی، تیرے علاوہ نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کو وہ پسند آتا ہے. تم قدرت کو پہچان لیے نا تو اب تم ہمارے ہو گئے. جو قدرت کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کا نہیں ہوتا. تو اللہ کی طاقت کا احساس جب انسان کو ہونے لگتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس کی طاقت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اللہ کی طاقت کے راستے پر لگا دیتا ہے. جب اللہ کی طاقت کے راستے پہ وہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو اب اس کی حرکت اللہ مشقت کرتا ہے، کیونکہ اپنی کو اپنی طاقت سے آگے بڑھانے کی آرزو نہیں رہتی. اپنے کو اپنی طاقت سے آگے بڑھانے کی آرزو نہیں رہتی. در خیبر اکھاڑ لیتا ہے تو کہتا ہے قوت ربانی سے کیا ہوں، میں نے کب چاہا تھا کہ قوت میری ہو؟ جو نہیں چاہا تھا قوت اپنی ہو، اور جس کو اس بات کا غرور بھی نہیں ہے، اس کو اللہ اپنی قدرت دیتا ہے، اپنا منشا دیتا ہے، اپنی طاقت عطا کرتا ہے. ہم اپنی طاقت کو صحیح سنبھال نہیں سک رہے تو ہم اس کی طاقت لے کے کیا کریں گے؟ اس لیے نہیں دیتا. صلوات بھیجے بر محمد. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، آج کے آزمائش کے دور میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. آسمانوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اللہ والوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے مولا ایک جو سب سے بڑا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، خطبہ قاطعہ، اس کا آخری جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل جنت میں ہوتے ہیں اور ان کے بدن کام میں لگے ہوتے ہیں. آخری جملہ ہے سب سے بڑے خطبے کا، سب سے لمبے خطبے کا، ان کے دل جنت میں ہوتے ہیں اور ان کے بدن کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر دل جنت میں محسوس کرنے لگے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اتنا آ جائے کہ احساس جنت ہونے لگے، احساس جنت ہونے لگے، اس جنت کی کیفیت درونی پر ہاتھوں اور پیروں کا کام اور عقل کا کام کرنا، اب وہ لیے، وہ حالت میں انسان دنیا کو جنت کرے گا کیا؟ دنیا میں ڈوبا ہوا دنیا کو جنت کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا کو لوٹنے کے نکلا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے دنیا کو لوٹ لے، جتنا بھی آ رہا ہے بس نہیں ہو رہا، جتنا آ رہا ہے بس نہیں ہو رہا ہے. فوٹوگراف دکھائی جاتی ہیں نیوز میں، دوسری جگہ پہ جہاں پر بھوک پھیل رہی ہے، بیماری پھیل رہی ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن عیاشی کے لیے اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں. دنیا کی آدھی دولت دنیا کے 370-360 لوگوں کے پاس ہے، یہ ہماری دنیا. انصاف، اس کو انصاف نہیں بولتے. اور روز بروز ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، 8-9 سال سے اقتصاد دنیا کا رکود میں ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن بلینئرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہندوستان میں بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ بازار گھٹتا جا رہا ہے، ارب پتی بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے، ان کے کام آسانی سے ہو رہے ہیں. دوسرے لوگ جو محنت کر کے اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو سوؤں کو ہزاروں کو نوکریاں دے رہے ہیں، ان کی کوشش کی طرف سے اقتصاد چل رہا ہے، ان کے پاس پیسہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اضافہ ہو رہا ہے تو وہ دنیا کے ٹاپ لوگوں، 500 میکسیمم 1000 پوری دنیا میں لے لیں، یہ جو بلینئر بنتے ہیں، یہ دنیا والے. بھوک، جھگڑا، بمباریوں پر بمباریاں، شہر کے شہروں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، ہتھیار بک رہے ہیں، لیکن ملکوں کو لڑایا جا رہا ہے تاکہ ان کے ہتھیار بکتے جائیں. یہ اس لیے ہے کہ ان کے دل جنت میں ہوتے نا تو یہ کبھی نہ کرتے، کیونکہ جس کو جنت دکھ گئی ہو دنیا میں، وہ جنت دنیا میں چاہے گا، دنیا کو جہنم کرنا نہیں چاہے گا. اور جسے جنت نہیں دکھی، وہ جنت جب دیکھ نہیں سکتا تو وہ دنیا میں جنت بنائے گا کیا؟ ہاں، جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ بنائے گا کیا؟ تو یہ مصیبت ہے انسان کے پاس، دنیا میں جنت میں کا تصور کر کے دل میں وہ کیفیت لانے کی گنجائش ہے کہ دل اس کا جنت بن جائے اور اطراف اس کے جنت بنانے کی کوشش اور کاوش میں لگ جائے. یہ کیفیت آئے تب جا کر انسان دین والا بنتا ہے، تب جا کر انسان متقی بنتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، قرآن کی آیت، وہم محسنون. اللہ ہدایت کرتا ہے ان کی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں. تو جس انسان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، وہ سوائے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے کچھ اور کام نہیں کرتا. دن رات سوچتا ہے، خود اکیلے یا لوگوں کے ساتھ مل کر. کئی مرتبہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، انسان خود کر سکتا ہے. کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آپ اگر مل کر نہیں کریں گے تو وہ نیکیاں ہوئیں گی ہی نہیں. یہ گروپ ڈائنمکس کے نتیجے میں ہوں گی، لوگوں کے ملنے کے نتیجے میں ہوں گی. اسی بنیاد پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بچا لیا اور تمہیں آپس میں جوڑ دیا. اب تو تم آپس میں بھائی ہو گئے ہو. یہ بھائی چارگی اللہ چاہتا ہے. ایمان ہوگا، بھائی چارگی ہو جائے گی. کیونکہ رسول سے کہتا ہے رسول اگر تم پوری کائنات کی دولت خرچ کر دو اس دنیا کی تو تم ان کے دلوں میں محبت ایجاد نہیں کر سکتے، ہم نے ایجاد کی ہے. کیوں؟ ایمان سبب بنتا ہے الفت کا، پیسہ سبب نہیں بنتا، اگرچہ اس پیسے کو رسول کیوں نہ خرچ کرے. ایمان انما المؤمنون اخوا کی آیت اسی بات کے اوپر ہے کہ یقیناً مومنین آپس میں بھائی ہوتے ہیں. ایمان آ جائے گا بھائی ہو جائیں گے، ایمان نہیں آئے گا بھائی بھی بھائی نہیں رہے گا. دنیا عجیب ہے، سلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. اب بتلائیں کہ اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، انسانی ترقی میں دین کا کردار. اب کوئی اور فکر آپ لا کر میں اترنے کے بعد انشاءاللہ پیش کیجئے اس فکر کے مقابلے میں کہ جو انسان کو ترقی دے سکتی ہو، یا ایک سویلائزیشن ایک قوم کو لے آئیے تاریخ میں جہاں پر اس راستے کے علاوہ کسی قوم نے ترقی پالی ہو. ترقی کی جو بنیادیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز انصاف ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے یقیناً اپنے تمام رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ذریعے سے، روشن دلیلوں کے ذریعے سے، اور بھیجا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور ایک سسٹم کو، میزان کو، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں. جہاں پر عدالت نہیں ہے وہاں پر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک پوائنٹ کے بعد یہی بے عدالتی تختہ الٹ دیتی ہے، تختہ الٹ دیتی ہے. روایت میں ملتا ہے یبقی الملک او باقی رہ جاتا ہے ملک بالکل کفر کے ذریعے سے، ولا یبقی بالظلم. کفر ہوگا ملک بچ جائے گا، ظلم ہوگا ملک باقی نہیں رہے گا. پوری تاریخ بشریت دیکھ لیجئے، ظلم جب ایک انتہا کو پہنچا تو تختہ چاہے وہ کتنے طاقتور کا ہو الٹ دیا گیا، اس کو ترقی نہیں بولیں گے. عدالت کی کسوٹی پر ترقی ہوگی. امانت لے کر جو چل رہا ہے وہ عدالت کی کوشش کرے گا، جو امانت لے کر چل رہا ہے، جو احساس کر رہا ہے مجھے عدالت کرنے کے لیے میرے رب نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ باطل خلق نہیں کرتا، وہ بیکار خلق نہیں کرتا، اس لیے مجھے اس رنگ میں رنگے جانا ہے، مجھے عدالت برپا کرنا ہے، مجھے اچھائی کرنا ہے، مجھے اچھائی پر جینا ہے اور اچھائی پر مرنا ہے، اور اس کے لیے جو مجھے راستہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کی اچھائی کو دیکھتے جاؤں اور اچھائی کرتے جاؤں. توجہ کا محتاج ہوں، اللہ کی اچھائی کو دیکھتے جاؤں اور اچھائی کرتے جاؤں، اس کو دیکھ کر اچھائی کروں. روایت میں ملتا ہے تخلق بے اخلاق اللہ، تم اپنے کیریکٹر کو اللہ کی صفات کے مطابق ڈھال دو. تم میں ہے صلاحیت اس لیے بول رہا ہوں، کسی جانور کو نہیں بول رہا ہوں، تم میں اللہ کی خوبیوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت ہے. ارے میں نے تو اپنے آپ کو سمیع بصیر کہا، تم کو بھی سمیع بصیر ہی کہا ہے نا. میری سمیع اور بصیر ہونا ذاتی ہے، میرا پرسنل ہے، تمہارا میرا دیا ہوا ہے، یہ احساس ضرور رہنا، میرا ذاتی ہے تمہارا دیا ہوا ہے، دے تو دیا ہوں نا، امانت تمہی کو تو دی ہے نا، خلافت تمہی کو تو دی ہے نا. اب جب کہتا ہوں کہ میرے طریقے پر خلافت کرو تو تم کو کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے سامنے بہانہ نہیں رہے گا، قرآن کی آیت ہے. رسولوں کے آنے کے بعد ان انبیاء نے، ان رسولوں نے، ائمہ نے، ہر دور کے اتنا راستہ واضح صاف کلیئر کر دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ ایک فیصد کا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ये रास्ते को आगे न बढ़ा सकते हो। हमने दुनिया क्योंकि छोटी है, हमने छोटी दुनिया को देखा, दुनिया के मुताबिक हमने अपने दिमाग को छोटा किया, दिमाग को छोटा कर अब दुनिया में डूब गए। अब जब दुनिया में डूबे तो छोटे दिमाग से अल्लाह नजर नहीं आता, तो हमको अल्लाह नजर नहीं आया, तो अब कहने लगे कि क्या हम कुरान की आयत, क्या हम तुम हर वो चीज को जिसके सामने झुक जाओ बोले झुक जाए। रसूल से सवाल हो रहा है, तुम अल्लाह के सामने झुकने के लिए कह रहे हो, हमको तो कोई अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है तो अल्लाह को जाहिर करो हमारे सामने। तुमको अल्लाह तक जाना था, तुम अल्लाह को मांग रहे हो। तुमको अल्लाह तक जाना था, कह रहे हैं कि हमको अल्लाह ले आओ। क्या हो जाता है इंसान अल्लाह के रंग में रंगने की जगह कहता है रसूल से कि अल्लाह को ले आओ। अच्छा इतने बड़े हो गए, ये पूरी गुफ्तगू करने वालों का तारीख में तस्करा तक नहीं है। सिविलाइजेशन बनाना तो दूर की बात, इनके घर उजड़ गए। इन्होंने अपनी औलाद के लिए एक अच्छा मिसाली माहौल ईजाद नहीं किया, इन्होंने अपनी औलाद के लिए एक अच्छा कैरेक्टर नहीं दिया, नतीजे में सभी समेटे गए। कुरान एक के बाद एक कौमों का तस्करा करता जाता है और कहता है कि जाकर देख लो कि क्या हुआ है उन कौमों का कि जो ताकत रखती थी, नामो निशान मिट गया, नामो निशान मिट गया। हमने फिरौन को गर्क किया और हमने उसकी बॉडी को उन्होंने निशान बाकी रखा। कुरान में तस्करा है बॉडी मिली 125-150 साल पहले। कुरान कहता है कि हमने इबरत के लिए उसकी बॉडी को महफूज कर लिया। जब एक्सकवेशन हुए तो रमेसिस टू की बॉडी निकली, कुरान 1400 साल पहले कहता है, इसकी बॉडी को हमने इबरत के लिए रख दिया था, बचा लिया था। ये रविश, ये ताकत, ये अजमत, उसके बाद अब इसके बाद क्या चाहिए? कौन से खुदा के सामने इस खुदा के बाद सर झुकाना सही होगा? ऐसा खुदा कि जो रहमान, रहीम, गफ्फार, और उसके बाद कहता है कि तुम मेरे तरफ आना चाहते हो ना, मैं तो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूं। दूसरे इत्तकुल्लाह मस्तदातु, तुम अल्लाह की परवाह करो जितना तुम कर सकते हो। जर्नी शुरू तो हो जाए, सफर इब्तिदा तो हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंबिया और औसिया के जैसी तुम्हारा ईमान होना चाहिए, इसका छोटी लो। इत्तकुल्लाह मस्तदातु, जितना तुम में इस्तेआत है उतना मेरी परवाह कर लो, वो भी चलो, ताकि आगे ताकत बढ़ेगी और परवाह करने लगोगे और बढ़ेगी और करने लगोगे, नतीजा कदम ब कदम मेरी तरफ आओगे। मुझे तुमने बनाया ही, मैंने तुमको है कि मेरी तरफ आ जाओ, क्यों कि बिलाकर मेरी तरफ आने वाले हो। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तुम तो कैसे भी लेबर कर रहे हो, आ रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो और मुझसे मुलाकात करना है, वहां पर मैं तुमसे तुम्हारा हिसाब पूछ लूंगा। ये जो कुदरत मैंने दी है, आज अगर हम बतलाइए, अगर हम ये कोशिश अपनी मिलजुल कर सोसाइटी में राइज करें, अगर यही हमारी गैदरिंग में हम एक इत्तेफाक ईजाद कर लें, एक कॉमनैलिटी ईजाद कर लें, जहां के ऊपर एक दूसरे को मदद कर जहां जहां पर मुश्किल है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने अतराफ के माहौल को इतना अच्छा बना लेंगे कि उसके बाद दूसरे लोग देखकर बोलेंगे कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आज मुसलमान को अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिसको यकीन और यकीन है कि अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल को बेहतरीन दीन देके भेजा और पूरे दीन को कामिल किया, उसके बाद कोई रसूल नहीं आया, और जब हिदायत कामिल हो गई तो उस पर जीने वाले हमारे आइम्मा ने उसको जिंदा कर अमल कर बतलाया। ये जब हमको यकीन है तो हम अपने दिल अपने नजदीक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किस बात के मुंतजर हैं? ये समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है? कौन कब, गुज़िश्ता साल कुछ बिरादरान थे जो इस मजलिस में आया करते थे, आज वो नहीं है। कल हम में से कौन रहेगा किसी को नहीं मालूम। जब मौका मिल जाता है तो काम कर लेना। हमारे दुश्मन हमारे ताल्लुक से दिन रात सोच रहे हैं और हम अपने और अपने कमजोर लोगों के ताल्लुक से दिन रात नहीं सोच रहे हैं। अगर हम अल्लाह के बारे में सही सोचने लगे ये सब चीजें आ जाएंगी। हम क्योंकि अल्लाह के बारे में सही सोच नहीं रखते, इसलिए हदीस में मिलता है कि अपने अल्लाह के तसव्वुर को सुधारो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, अगर तुम्हारा अल्लाह का तसव्वुर कामिल हो जाएगा तो तुम्हारा अमल भी उसी हिसाब से कामिल होता जाएगा, और अगर तुम्हारा अल्लाह का तसव्वुर कमजोर रहेगा तो तुम्हारे अमल में भी कमजोरी आती जाएगी। ये जब अच्छाइयों को लेकर हुसैन निकले थे, करबला इसी पूरी जर्नी का नाम है। ये पूरी अच्छाइयां हुसैन को उस दर्जे पर नजर आ रही थी जिस दर्जे पर वो थे, जो साफ देख रहे थे कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अच्छाई की तरफ बुलाया नहीं जा रहा है और बुराई से रोका नहीं जा रहा है। ऐसी हालत में एक इंसान के लिए अपने रब की तरफ जाना बेहतर है बनिस्बत इस दुनिया की जिल्लतों को बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजारी है। ये हुसैन का तसव्वुर था, क्योंकि मालूम था कि जो काम करने जा रहे हैं वहां पर जिंदगी नहीं मिलेगी, दुनिया की जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हुसैन को दुनिया की जिंदगी से अगर मोहब्बत थी तो अल्लाह के लिए थी। मिन्हाए अल्लाह, मिन्हाए खुदा हुसैन के लिए कोई जिंदगी थी ही नहीं। खुद कहते हैं वल हयात मअज़्ज़ालिमीन इल्ला बरमा, मैं तो मौत को सआदत समझता हूं और जालिमीन के साथ जिंदगी गुजारने को रुसवाई समझता हूं। जालिमीन के साथ जिंदगी, उनके साथ हमरंग होकर जिंदगी गुजारने को रुसवाई समझता हूं, क्यों उनके साथ अगर जिंदगी मुझे उनके तरीके पर गुजारने को वो कह रहे हैं तो मुझे अल्लाह का दामन छोड़ना पड़ेगा। है हाथ में नज़िल्ला, अल्लाह के दामन को छोड़कर कोई इज्जत नहीं पाता। और हुसैन का यह कहना था कि जिल्लत मेरे नजदीक हमारे नजदीक नहीं आ सकती, यानी अल्लाह का दामन हमारे साथ है। कल मैंने कहा था कि जब अली अजहर की शहादत वाकई होती है हुसैन के हाथों पर, बच्चा जिबा हो चुका है, खून का फव्वारा निकल चुका है, देखते हैं हाथ में खून लेते हैं, आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, कहते हैं मालिक ये कुर्बानी मेरे लिए आसान हो गई, मैंने इसको बर्दाश्त कर लिया इसलिए कि तू गवाह है, चूंकि तू गवाह है। कितना नहीं हुसैन अल्लाह से करीब थे होंगे और हुसैन से अल्लाह कितना नहीं करीब था होगा, क्योंकि वो कुरान में कह रहा है उस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, बराबर बराबर की बात कर लेता है। वो कहां और हम कहां, हम उसको याद करें और कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। क्या अजीम खुदा है, क्या अजीम खुदा है। अब ऐसे अजीम खुदा के लिए हुसैन क्योंकि अजमत समझ चुके हैं, अब कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अली अकबर के जाने के बाद जो इजाजत मिलती है वो कासिम को मिलती है, अली अकबर के बाद जो इजाजत मिलती है कासिम को मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। रात में शब आशूर जब इमाम ने असहाब को जमा किया, भाइयों को जमा किया, खानवादे को जमा किया और कहा कि सिवाय मेरे ये तुम्हारे से कुछ नहीं चाहते, अगर चाहते हो मैं अपनी बैत तुम्हारे सर पर से उठा लेता हूं, तुम में से एक एक मेरे खानवादे के किसी का हाथ पकड़कर साथ में ले चलना, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मुझको पालेंगे तो ये तुम्हें नहीं कुछ करेंगे। हर ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, जैसे ये जवाब इमाम ने सुन लिया और उनका अजम समझ लिया, देख लिया, तो कहा कि हम में से एक भी कल बाकी नहीं रहेगा, हम में से एक भी कल बाकी नहीं रहेगा, छोटे से कासिम वहां पर खड़े हैं, अब यकीन कासिम को नहीं है कि कासिम भी उनमें शामिल है, या इमाम का जुमला फकत बड़ों को शामिल कर रहा है। पूछते हैं चचा से, अमन फीमन युक्तल, ऐ चचा क्या मैं उनमें से हूं कि जो कल कत्ल कर दिए जाएंगे। जहाद दो किस्म का होता है, ایک جہاد غلبہ کہتے ہیں جہاں پر غلبے کا امکان ہو سکتا ہے، ہار بھی ہو سکتی ہے لیکن لڑائی جو ہو رہی ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے. ایک جہاد ہوتا ہے جسے جہاد استماتا کہتے ہیں، موت سے، وہ جہاد جو موت طلب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپشن کچھ نہیں ہے، پتا ہے کہ ہم غلبہ نہیں کر سکتے، ہم کو مر مٹنا ہے. وہ والے جہاد میں کم سن بچوں پر وہ جہاد جائز نہیں ہے. غیر بالغ نابالغ بچوں کے لیے وہ جہاد جو جہاد غلبہ ہے جائز نہیں ہے. جہاد استماتا کے لیے یہ شرط نہیں ہے. ہر وہ جو احساس رکھتا ہے وہ جا سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، جبر کسی کو نہیں. اگر جو جانتا ہے اور جان دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، گرچہ وہ بالغ کیوں نہ رہے، نابالغ ہی رہے تب بھی دی جا سکتی ہے. حسین کا یہ سوال کہ کیف الموت عندک، اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیا ہے، یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ آیا موت کا اندازہ بھی ہے یا جوش میں بچہ گفتگو کر رہا ہے. جواب کیا ملا؟ اہلا من الاصل الموت، ہندی اہلا من الاصل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ سوال اور جواب کا مقصد تھا کہ قاسم موت کو سمجھ کر آمادہ ہے موت پر جانے کے لیے. کہا ہاں بیٹا تم بھی شامل ہو، لیکن ایک بڑی بلا کے بعد. چھوٹے بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم فقط معمولی طور پر شہید نہیں ہوگے بلکہ تم کو بڑی آزمائش کے بعد شہادت ملے گی. کسی بچے کو بولنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے، اس بچے کی بات کی صداقت امام حسین کر رہے ہیں اہلا من الاصل، موت کو سمجھ لیا ہے، موت کو سمجھ لیا ہے. موت کو سمجھنے کے بعد جب جاتا ہے تو معرفت کے ساتھ جاتا ہے. زندگی کو سمجھنے والے چاہے جو کچھ سمجھ لیں، موت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. قاسم نے بچپن میں موت کو سمجھ کر یہ بتلایا کہ میں شہادت کے قابل ہوں. ہاشمین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جب پورے دوسرے شہید ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اجازت علی اکبر کو ملتی ہے. شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے کتب میں کہ قاسم نے چچا کے ہاتھ پیر چومنے شروع کیے اجازت کے لیے. چچا کے ہاتھ پیر چومنے شروع کیے اجازت کے لیے، اجازت مل گئی، لیکن نہ ذرا ان کے اندازے کی، نہ قول ان کے اندازے کا، نہ جوتے جو جنگی جوتے ہیں ان کے اندازے کے. تو امامہ سر پر حسن کا یتیم معمولی سے قمیص میں، معمولی سے نالین پہنے ہوئے، راوی لکھتا ہے کہ جس میں سے ایک نال کی ڈوری کھلی ہوئی تھی اور مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ بیاں پیر تھا. اتنا تفصیلی بیان ہے. اجازت مل جاتی ہے، قاسم چلتے ہیں، قاسم چلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. امام کی حالت یہ ہے کہ گھوڑے کی مہار کو تھامے ہوئے منتظر ہیں، منتظر ہیں جنگ کے ایک موقع کے بعد جب گھر جاتے ہیں اور صدائے یا اماں ادرکنی قاسم کی بلند ہوتی ہے تو مانند شاہین حسین تیزی سے جاتے ہیں، کیونکہ فوجیوں کا اطراف میں لائنوں کا جمگھٹا تھا، ایک غبار سا اٹھتا ہے. اس کے بعد جب غبار چھٹ جاتا ہے تو امام سرانے ٹھہرے ہوئے ہیں، اٹھاتے ہیں قاسم کو اپنے گود میں سر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فرزند تو نے تیرے چچا کو آواز دی، وہ آ نہیں سکا، اور جب آیا اس کا آنا تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکا. اس گفتگو کے ساتھ ہی ایک ہچکی آتی ہے اور قاسم کی روح پرواز کرتی ہے. جب جا رہے تھے تو چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو بغل گیر کر خوب رویا تھا، خوب رویا تھا، لیکن اب جب سینے کو قاسم کی لاش کو حسین اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو اب قاسم کے ہاتھوں میں جنبش نہیں ہے، پیر زمین پر لکیر مارتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لے چلو قاسم کو لے جا کر علی اکبر کے بازو لٹاتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.